السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ توبہ آیت نمبر 94، گیارہواں پارہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب آپ پلٹ کر ان کے پاس پہنچیں گے تو یہ طرح طرح کے بہانے تراشیں گے یا عذرات پیش کریں گے. قل، لیکن آپ کہہ دیجئے گا، لا تعتذروا، نہ تم بہانے کرو. لن نؤمن لکم، ہم ہرگز بھی تمہارا یقین نہیں کریں گے، تم پر اعتماد نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہاری ساری خبریں بتا دی ہیں. وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر لوٹ کر تم کو اس ہستی کی طرف جانا ہے جو عالم الغیب ہے، جو ہر چھپے اور ظاہر کو جانتی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ عمل کرتے رہے ہو. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یہاں سے جو یہ تین آیات ہیں 94, 95, 96 منافقین کے بارے میں ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ تو وہ تھے منافقین میں سے جو غزوہ تبوک کو جانے سے پہلے ہی آپ کے پاس آ گئے تھے، بہانہ لے کر پہلے ہی ایکسکیوز کر دیا تھا. اب یہاں پر واپسی پر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے کوئی بہانہ بنانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی اور سوچ لیا کہ بعد میں آ کر اللہ کے رسول کو یقین دلا دیں گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے غزوہ تبوک سے واپسی پر ہی انہیں یا ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جیسے ہی مدینہ واپس آتے کسی سفر سے یا کسی غزوے سے، تو آپ کا معمول تھا کہ آپ سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوتے، دو رکعت نماز پڑھتے اور تمام لوگ آ کر آپ سے مسجد نبوی میں مل لیتے. آپ آئے، آپ نے نماز پڑھی، تو اسی دوران یہ تمام منافقین آ گئے اور بہانہ کرنے لگے یا بہانے بنانے لگے. تو ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر اب یہ جو بھی عذرات پیش کر رہے ہیں آپ اسے قبول نہ کریے. پہلے تو جانے سے پہلے عذرات قبول کر لیے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا تھا ان کے حال پر کہ ٹھیک ہے، تم نے جو بہانے بنائے اس کو سچ سمجھا جائے گا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے بہانے بنائے اور اپنی سچائی کا یقین دلانے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بہانوں کو قبول نہ کیا، تو کیا نعوذ باللہ آپ عالم الغیب تھے؟ نہیں. یا پھر آپ نے بدگمانی کی بنا پر ان پر فتویٰ لگا دیا، یا بدگمانی کی بنا پر آپ نے ان کو منافق سمجھا؟ ایسا بھی نہیں ہے. پورے 9 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کسی کو منافق کہہ کر مخاطب نہیں کیا، نہ آپ نے کسی کو نام بتائے، حالانکہ آپ ان کے عمل دیکھ رہے تھے. تو دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے نام بتائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ ایک ایک کو نہیں جانتے تھے کہ کون منافق اور کون مومن. ہاں، عمل سے تو ظاہر ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو منافق نہیں کہا. تو جیسے کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے نام بتا دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدگمانی کے بنا پر یہ نہیں سمجھا یا ان کے بہانے کو قبول نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بتا دیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون کون منافقین ہیں. اور روایت سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ تقریباً یہ 80 لوگ تھے. تو وجہ جو بتائی گئی کہ اللہ کے رسول نے جب ان کو منافق سمجھا تو وہ اپنی خود سے سوچ سمجھ کے مطابق نہیں اور نہ ہی بدگمانی کی بنا پر، بلکہ علم تھا وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. تو اس سے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی، جیسے یہاں پر واضح لفظ آیا ہے قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہ ہمیں بتا دیا ہے اللہ نے تمہارے بارے میں، خبر دے دی ہے ہمیں اللہ نے تمہارے بارے میں. تو اب یہاں پر یہ جو خبر کی بات ہے، یہ والی آیت اتنی لطیف اشارہ کرتی ہے ایک اور واقعے کی طرف یا ایک اور بہت ہی اہم بات کی طرف، کہ آج منکرین حدیث جو کہتے ہیں کہ بس قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی خفیہ وحی نہیں آتی تھی، صرف بس قرآن تھا. تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی منافقین کے نام نہیں بتائے گئے. تو وہ کون سی خبر تھی، کب دی گئی، کیسے دی گئی اور کس کو دی گئی؟ جبکہ خبر تو دی گئی، قرآن غلط تو نہیں کہہ سکتا. تو وہ خبر دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے سے. دو قسم کی وحی آتی تھی اللہ کے رسول پر، ایک وحی جلی اور ایک وحی خفی. وحی جلی قرآن کریم کو کہتے ہیں جس کی تلاوت ہم سب پر لازم ہے اور جس کی تلاوت پر اجر بتایا گیا ہے، اور وہ قرآن کریم ہے. وحی خفی پر اجر تو نہیں ہے تلاوت پر، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے ہمارا. تو یہ جو قد نبانا، خبر دے دی ہم نے یا بتا دیا ہم نے یا ہم بتا دیں گے، تمام باتیں اس میں آ جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بتا دیے اور وہ 80 لوگ تھے، اور ان 80 لوگوں کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتا دیے تھے. یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے، ایک کتاب ہے سیرت ابن ہشام کے نام سے، جنہوں نے سب سے پہلے سیرت پر کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے 24 لوگوں کے نام گنوائے ہیں، یہ جو منافقین تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو ان 80 لوگوں کے نام بتا دیے تھے، اسی بنا پر حذیفہ بن یمان کو سر النبی کہا جاتا ہے، رازدار رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، جن کو اللہ کے رسول نے اپنا یہ ایک اہم راز بتایا تھا جس کی کہ خبر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو یہ خبر قرآن کے علاوہ، یعنی یہ خبر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہ ہمیں ذکر یہاں خود قرآن میں ملتا ہے، لیکن قرآن میں ہم کو ان کے نام کہیں نہیں ملتے. تو اسی سے یہ بات پھر ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور یہ بات اسی سے معلوم ہو رہی ہے. اور سیرت ابن ہشام میں ان کے تقریباً 24 یا 28 لوگوں کے نام پتہ چلتے ہیں. اب ان سے کہہ دیا گیا، یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان لوگوں کو جن کو مسجد نبوی سے اللہ کے رسول نے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا کہ آپ مسجد نبوی سے نکل جائیں. آگے کی آیت میں ہم وہی پڑھنے والے ہیں ابھی. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے نام بتا دیے اور کیوں واضح طور پہ بتا دیا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے نام چھپائے بھی رکھتا، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا کہ یہ جو خبر دی تھی اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہی خبر آج منکرین حدیث جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ حدیثیں محفوظ نہیں رکھی گئیں، تو ان کو اور ایک موقع مل جاتا. آج اللہ تعالیٰ نے ان کی بات انہی پر الٹ دی ہے، ان کو اور ایک موقع مل جاتا کہ اچھا یہ تو سارے منافق تھے، انہوں نے حدیثیں گھڑی تھیں یا انہوں نے حدیثیں اپنی طرف سے بیان کر دی تھی، لہٰذا ہم منافق ان کی حدیثیں کیسے لے لیں. آپ کو انتہائی حیرت ہوگی یہ بات جان کے کہ کسی منافق کو صحابی نہیں کہا گیا. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی اور کیوں اللہ کے رسول نے حذیفہ بن یمان کو یہ بات بتائی، اور کیوں مسجد نبوی سے اس وقت 28 لوگوں کو نکال دیا گیا تھا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ منافقین ہیں، اور ان منافقین کی طرف سے آپ کو کبھی کوئی حدیث نہیں ملیں گی. آپ منافقین کے لیے کبھی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لفظ بھی نہیں ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، ان کو کبھی صحابی نہیں کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے نام بتائے؟ تو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ ان عبداللہ بن ابئی، یعنی کوئی حدیث روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی، یا پھر ان جد بن قیس. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام واضح کر دیے تاکہ یہ نام واضح ہو جائیں سب لوگوں کے سامنے یا دنیا کے سامنے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر لوگ اسی وجہ کو بہانہ بنا کر یا اسی بات کا جواز لے کر حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیں، تو حدیثوں میں جھوٹ کی آمیزش صحابہ کرام نے کبھی بھی نہیں کی اور منافقین کی طرف سے تو احادیث پھر آئی ہی نہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے اور یہ بہت بڑا فائدہ ہوا اس کا. انہیں منافقین کے بارے میں بتا دیا گیا آپ کو منافقین کبھی بھی حدیثیں روایت کرتے ہوئے نہیں ملیں گے. کبھی کوئی حدیث انہوں نے نیریٹ نہیں کی, منافقوں سے کوئی حدیث روایت نہیں کی گئی. اور دیکھا جائے تو آپ دیکھیں نا ان کی بدنصیبی ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کے ساتھ رہے, اللہ کے رسول کو دیکھا, زبان سے کلمہ بھی پڑھ لیا, لیکن کس قدر ان کی بدنصیبی اور کس قدر ان کو توفیق سے ان کا محروم رہنا ہے. آپ دیکھیں کہ رسول کے صحابی کا درجہ نہ پا سکے وہ لوگ. تو اس لیے یہاں پر ان کے نام بتا دیے گئے تھے. تو یہاں وہی بات بتائی جا رہی ہے, ان سے کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے, لہٰذا اب تمہیں قسمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں, نہ بہانے بنانے کی ضرورت ہے, اب تم یہاں سے نکل جاؤ. اب ہمارا اور تمہارا معاملہ ختم, تعلقات بھی ختم. اب ابھی تک تو تعلقات تھے باقی, لیکن اب تو تعلقات بھی نہیں رہیں گے. آیت نمبر 95, سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس و مآواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم, یعنی انقریب اب یہ قسمیں کھائیں گے. اور قسمیں کھانے کی ضرورت کب پڑتی ہے انسان کو؟ جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو, تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو, کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. اب یہاں پر جو جتنا جھوٹا ہوتا ہے اس کو اتنی قسمیں کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو یہ لوگ جھوٹے بہانے بنا رہے تھے, لہٰذا پھر اس لیے قسم کھا کھا کر اللہ اور اس کے رسول کو یقین دلا رہے تھے, اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنی مجبوری بیان کر رہے تھے کہ ہائے ہماری یہ مجبوری, ہائے ہماری وہ مجبوری. تو ان کو بہانے بنانا پڑ رہا تھا, ان کو ایکسکیوز دینے پڑ رہے تھے. تو انسان کب بہانے بناتا ہے اور کب جان چھڑاتا ہے کسی بھی کام سے؟ تو کہا یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ اب مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے, فاعرض عنہم, تو اب تم ان سے اعراض ہی برتو, صرف نظر ہی کر لو. تو پہلے فقرے میں صرف نظر سے مراد دراصل, کیونکہ یہاں پر لتعرض عنہم فاعرض عنہم, پہلے میں تو ہے کہ درگزر دور کر دو ان کو, ان سے دور دور رہو, اور دوسرے میں اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ ان سے قطع تعلق کر لو. یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ان سے ملے رہو, تم ان سے تعرض نہ کرو, مگر بہتر اب یہی ہے مسلمانوں کی ذمہ داری کہ اب تم ان سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھو اور سمجھ لو کہ تم ان سے کٹ گئے اور وہ تم سے کٹ گئے. تو یہ حد درجے محرومی تھی دراصل منافقین کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے, ان کے سامنے وحی کا نزول ہو رہا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لا سکے. آپ نے دیکھا منافقت کو کیوں اتنا قبیح جرم کہا گیا ہے اور کیوں ایسے لوگوں کا انجام بہت خطرناک بتایا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے نا, ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ان کا جو انجام ہوگا سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے, جہاں پر آگ کی زیادہ تیزی ہوتی ہے. یہ جو منافقت ہے یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی, بلکہ یہ بھی صحبت سے آ جاتی ہے. تو مسلمانوں کو یہاں خاص طور سے تاکید کی گئی کہ تم ان سے تعلقات نہ رکھنا, تعلقات رکھو ہی نہ تم ان سے, کیونکہ اگر تم ان سے تعلقات رکھو گے تو ایسا نہ ہو کہ تم خود اس میں شامل ہو جاؤ. یہ بات بھی ہمیں روایت سے پتہ چلتی ہے کہ اوس اور خزرج سے ان کی رشتہ داریاں تھیں منافقین کی, کیونکہ انہی میں سے تو تھے نا یہ لوگ, تعلقات بھی قائم تھے. تو جب یہ اپنے قبیلے کے مسلمانوں سے ملتے تو یقین دلاتے کہ ہم ایماندار ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ آپس کے لین دین, رشتہ داریوں اور اپنے بزنس کی بنا پر ان کو تو تعلقات رکھنے ہی تھے مسلمانوں سے, کیونکہ مدینہ میں میجورٹی مسلمانوں کی تھی. اب تو جو منافق ہوتے ہیں تو دراصل فوراً منافق نہیں بن جاتے, بلکہ دھیرے 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 رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے. جب انسان ایسے فاسقوں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے تو اس پر بھی وہی منافقت کا رنگ چڑھ جاتا ہے. اللہ نہ کرے, بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ نہ کرے ہمارا ساتھ کسی ایسے منافقوں سے ہو. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے دوستوں کی, اچھے لوگوں کی صحبت مانگیے, دعا کرتے رہیے کہ رب بلا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے اچھے نیک اچھے وارث عطا کر، میرے ساتھی بھی اچھے ہوں اور میں جنہیں چھوڑ جاؤں وہ لوگ بھی بہت اچھے اور نیک ہوں جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ تو کمپنی بہت ضروری ہے کہ اچھی کمپنی ہونا۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے بذریعے وحی یہ علم دیا گیا تھا کہ کون منافق ہے۔ اب چونکہ اللہ کے رسول آخری نبی تھے، اب کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون منافق ہے، کیونکہ کسی کے دل کا حال ہم نہیں جانتے۔ ہاں، اگر ہمیں ان سے بچنا ہے منافقین سے یا منافقت سے، تو ہم کیا کریں گے، اس کے ظاہری عمل کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ احتیاط برتی جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ جائے جن کے اندر ہمیں ایسی کوئی بدعملی یا نیکیوں سے دوری نظر آتی ہے۔ لیکن ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ فلاں مومن، فلاں کافر اور فلاں منافق، ایسا کہنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو کہا گیا کہ فاعرضوا عنہم، ریجیکٹ کر دو ان کو، ان سے فاصلہ کر لیجئے آپ اور ان سے دور رہیے۔ اور کیوں دور رہیے؟ کیونکہ یہ گندگی ہیں۔ انہم رجس و ماواہم جہنم، یہ گندگی ہیں اور ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ آپ دیکھیں نا، کوڑا کرکٹ کی جگہ کہاں ہوتی ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ ابھی تو سردیوں کے دن ہے نا، تو ہر جگہ سب لوگ کوڑا کرکٹ جمع کرتے ہیں اور اس کو کیا لگا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں نا۔ اور کوڑا کرکٹ اٹھا کر کون کہاں پھینکتا ہے، گڑھے میں ہی پھینکتا ہے۔ تو یہ گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، ان سے کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ان سے دور رہیے، ان سے فاصلہ کر لیجئے، ان سے اعراض برتیے، کیونکہ ان کے اندر شرک کی، کفر و نفاق کی، بدعملی کی، دھوکہ دینے کی، وعدہ خلافی کی، ہر قسم کی برائیاں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں، گندگی کی پوٹ ہیں یہ، لہٰذا انہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ اوپر سے تو بڑے صاف ستھرے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا نفاق ان کے عمل سے بار بار ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یعنی آج دنیا میں اگر کوئی کسی کا سپورٹ حاصل کر لیتا ہے، اور دنیا میں اگر بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بدعملی کے باوجود بھی کہتے کہ اچھا ہمارے تو فلاں سے تعلق ہے، فلاں ہم سے راضی ہیں، فلاں کی ہم سے دوستی ہے، تو کوئی بات نہیں، دنیا میں اگر کوئی راضی رہتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کوئی ان سے راضی ہو نہ ہو، اور تم تو ہرگز ان سے راضی نہ ہونا، اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے، چاہے کتنی بھی قسمیں کھائیں۔ اور اگر بالفرض تم راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا ہرگز بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فاسق لوگ ہیں، اور فاسق کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ نافرمان، ایسا شخص، ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے یا زبان سے کلمہ گو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں نفاق بھرا ہوا ہو، اور جو اپنے عمل سے بار بار اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگتا اور اپنے عمل سے ظاہر کر دے کہ وہ نافرمان ہے، وہ فاسق ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان سے اعراض برتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف ہرگز نہیں کرنے والا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ الاعراب عربی کی جمع ہے، اور اعراب کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہوں۔ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں سخت، زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے۔ یہاں پر خاص طور سے ان دیہاتی عربوں کی، صحرائی عرب کی بات کی گئی ہے جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ پچھلی تین آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ ان لوگوں کے بارے میں پڑھا جو مدینہ میں رہتے تھے، منافقین میں سے، اور اب یہ ان منافقین کی بات آ رہی ہے جو مدینہ کے آس پاس آباد تھے۔ اب یہ کون لوگ تھے، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں۔ اور یہاں پر یہ جو گاؤں کی بات کی گئی ہے، کیوں کی گئی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ گاؤں کے لوگ بالکل سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اکثریت کا حال بتایا گیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو گاؤں کا قبیلہ سسٹم ہوتا ہے، جیسے وہاں جرگے چلتے ہیں، کچھ گاؤں ایسے ہوتے ہیں جہاں پر حکومت کی بھی کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی، ان کا اپنا قبیلہ سسٹم ہوتا ہے، ان کے اپنے قانون ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کبھی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ دوسری چیزوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں لیکن عبادات پر زیادہ دھیان نہیں دیتے. اور شہر کی بنسبت گاؤں میں زیادہ، ایک طرح سے دیکھا جائے تو شدت پسندی زیادہ پائی جاتی ہے، ریجیڈیٹی زیادہ پائی جاتی ہے. تو یہ گاؤں کے رہنے والے بادیا نشین لا علم لوگ، تو ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نفاق آتا کس وجہ سے ہے. ایک نفاق تو آتا ہے دولت کی محبت کی وجہ سے، کہ انسان کو دولت سے بہت محبت ہو جائے، اور ایک نفاق آتا ہے لا علمی کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کیسی کہاوتیں مشہور ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہ علم حاصل کرو نہ پکڑے جاؤ، یعنی کہتے کہ اچھا جتنا درس میں جائیں گے، جتنا دین کا علم سیکھیں گے، اتنا زیادہ عمل کرنا پڑے گا، لہذا سیکھو نا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر بہت غور کرنے والی آیت ہے کہ جو کفر میں اور نفاق میں جو شدید ہو گئے ہیں، کیوں ہو گئے ہیں؟ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، کہ وہ اس وجہ سے اس میں زیادہ سخت ہیں کہ وہ دین کی حدود سے ناواقف ہیں یا ناواقف رہے. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ علم ہم حاصل کریں تاکہ ہم عمل کریں. یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ وہ لوگ کیوں نفاق میں شدید ہو گئے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وحی کا نزول ہو رہا ہے. نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں جاننے کی. تو یہ جو سوچ ہے نا کہ جتنا زیادہ جانیں گے اتنا زیادہ عمل کرنا پڑے گا زیادہ، یہ بہت ہی غلط سوچ ہے. ایسا نہیں ہے، آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، آپ کو اینی ہاؤ ہر حال میں عمل تو کرنا ہی ہے آپ کو. ہاں، جاننے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ایک عربی کی کہاوت پڑی تھی ابھی تھوڑے دنوں پہلے، بہت اچھی کہاوت تھی عربی میں، اس وقت یاد نہیں آ رہا، کبھی یاد آئے تو اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اس کا ترجمہ اس طرح سے تھا کہ نافع علم، یعنی نفع مند، نفع بخش علم اگر ہو تو تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے. نافع علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل کافی ہے، لیکن اگر جہالت ہو تو کثرت عمل بھی انسان کے لیے کافی نہیں ہے. اور واقعی میں جب تک صحیح علم نہیں ہوگا انسان کے پاس، وہ کیسے جانے گا بھلا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کام میں کروں گا تو مجھے اس سے زیادہ اجر مل سکتا ہے. جیسے ایک شخص ہے، مثال کے طور پر، وہ لا علم ہے، اس کو نہیں معلوم کہ فرض نماز کی اول وقت پر پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. اب وہ پڑھ رہا ہے کثرت سے نماز، نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، اور پھر اب آخر وقت جب ہو جاتا ہے نماز کے ختم ہونے کا، تو وہ آتا ہے فرض نماز پڑھتا ہے. تو اب اس کو کون بتائے بیچارے کو کہ تم نے جو اتنی نفل نمازیں پڑھی اور تم اپنی جگہ جس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو، لیکن تم نے فرض ڈیلے کر دیا نا. تو اول وقت پر جو نماز پڑھنے کا اجر ہے وہ کہیں سے مل ہی نہیں سکتا، کہیں اور کتنی بھی آپ نفل نمازیں پڑھ لیں. تو نافع علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی فائدہ مند ہے. تھوڑا سا اس وقت کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو کہ کیا اس وقت بیک گراؤنڈ تھا اور کیا حالات تھے اس وقت کے. جیسے آپ سب جانتے ہوں گے، سیرت بھی ساتھ میں ہم پڑھ رہے ہیں. اصل میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، تقریباً ڈیڑھ سال تک، دو سال تک خود یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ تھی، اور آس پاس کے بھی بہت سارے لوگ، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. حالانکہ اللہ کے رسول نے آس پاس کے لوگوں سے جا کر معاہدات کیے تھے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا تھا ان لوگوں نے. اب جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اس کے بعد جنگ احد ہوئی، پھر غزوہ خندق پیش آئی، اب انہوں نے حالات کا رخ پلٹتا دیکھا اور دیکھنے لگے یہ لوگ کہ اسلام پھلتا پھولتا جا رہا ہے، اور اسلام لانے میں فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، نقصان زیادہ نہیں ہے، فائدے ہی بلکہ الٹا زیادہ ہیں. تو یہ جو قبائلی سسٹم والا جو معاملہ تھا، اور یہ آس پاس کے قبیلے کے لوگ تھے، دراصل یہ لوگ آزاد قبیلے تھے، آزاد ریاستیں تھیں، ہر قبیلہ اپنے لیے، اپنے قبیلے میں آزاد تھا، اس کے لیے کوئی پابندیاں نہیں تھیں، وہ لوگ کسی کے انڈر میں نہیں رہتے تھے. اور یہ لوگ ایسے تھے بس جن کو اپنے صرف بھیڑ بکریوں سے، اپنے جانوروں سے، اپنی کھیتی باڑی سے دلچسپی تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ زمینیں ان کے پاس ہوتی جائیں، زیادہ سے زیادہ مال و دولت ان کے پاس آئے، زیادہ سے زیادہ جانوروں کے ریوڑ ان کے پاس ہوں، بس اسی میں ان کی ساری دلچسپیاں تھیں۔ پھر ان لوگوں نے کبھی کسی کی پابندیاں قبول نہیں کی تھی، بلکہ الٹا بعض اوقات دوسروں کی زمینیں لوٹ مار کر کے ہتھیا لیا کرتے تھے۔ تو بظاہر تو یہ اسلام کو پھلتے پھولتے دیکھ کر صرف وقتی فائدے کے لیے انہوں نے نام سے اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام نہیں قبول کیا تھا ان لوگوں نے۔ اسی بنا پر بہت سارے جو قبائل تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ہی کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے اور کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان تو بننا چاہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن کسی قسم کی قربانی دینا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ جو ہم نے دو باتیں پڑھی کہ ایک تو نفاق جو آتا ہے وہ مال کی محبت کی وجہ سے آتا ہے، یعنی مال سے انتہا درجے کی محبت ہونا اس بنا پر، اور دوسرا جو نفاق آتا ہے وہ علم کی کمی کی وجہ سے آتا ہے، لا علمی کی وجہ سے آتا ہے۔ اور پھر لوگ کہتے بھی ہیں کہ نہ علم حاصل کرو نہ پکڑے جاؤ، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ تو بذات خود ایک منافقت کی علامت ہے۔ یعنی صرف منافق ہی ہوتا ہے جو علم حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ جو سوچ ہے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر آئے، تو لہٰذا ہمیشہ سوچیے اور غور کریے کہ میرے سامنے کتنے موقع آئے کہ میں فلاں فلاں چیز فلاں فلاں چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی تھی اور کس بنا پر میں پیچھے ہٹ گئی، اللہ نہ کرے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ تو ایک طرح سے منافق نیکی کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن عملی وقت آنے پر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جسے جد بن قیس تھا، اس نے بھی جو بہانہ بنایا تھا، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم زیادہ علم نہیں حاصل کرنا چاہتے، زیادہ علم حاصل کر کے کیا ہم فتنے میں پڑے، بس ہم کو تھوڑا سا ہمارا علم کافی ہے، جتنا ہے ہم اتنے ہی بس نیک بنے رہنا چاہتے ہیں۔ یعنی دوسروں کو علم حاصل کرتے دیکھ کر بھی لوگ بعض اوقات حسد اور جلن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو ہی الٹا نام رکھتے ہیں کہ اچھا لوگ بڑے چلے ہیں معلومات کرنے، بڑے چلے ہیں سیکھنے، بڑے چلے ہیں پڑھنے، بس ہم کو تو جو ہم اپنا نماز روزہ کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کافی ہے ہمارا، ہم اس میں نہیں پڑھتے، یعنی اپنے آپ کو فخریہ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جد بن قیس نے بھی تو ایسے ہی کہا تھا نا، ایزل لی ولا تفتنی، کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ الٹا احسان جتا رہا تھا وہ آ کر اللہ کے رسول کے پاس، اور جو روایت سے پتہ چلتا ہے اس نے کہا تھا کہ چونکہ سیریا کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور میں خوبصورتی کو دیکھ کر قابو نہیں رکھ سکتا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیجئے اور اپنے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یعنی نہ جا کر بھی الٹا ان کا احسان کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں جہاد پر، تو ہم الٹا آپ پر احسان ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم وہاں آئیں گے تو الٹا ہم فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ معاملہ بھی ویسا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فتنے میں تو وہ خود پڑ گئے۔ تو یہ جو منافقین تھے الٹے ایسے بہانے بناتے تھے اور پھر خود ہی فتنے میں پڑ گئے۔ تو اللہ نہ کرے کہ علم حاصل نہ کر کر ایسے لوگ پھر فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ دیہات میں رہنے والے عربی ہیں، یہ زیادہ اشد ہیں کفر اور نفاق میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک روڈز پر لکھا ہوتا ہے نا، ٹریفک رولز کے بارے میں واضح طور پر بہت جگہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ مت بتائیے گا کہ ہمیں ٹریفک کے رول معلوم نہیں ہے، پہلے ہی لکھ دیا جاتا، کیونکہ ہر کوئی آ کر کہہ سکتا ہے کہ اچھا ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ریڈ سگنل ہے یہ گرین سگنل ہے، کس میں جائیں اور کس میں رکیں، تو ہم تو اس لیے ہم نے کراس کر لیا۔ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ اچھا رائٹ سائڈ میں ایرو اس طرح سے بتایا جا رہا ہے تو وہاں جا سکتے نہیں جا سکتے۔ تو ٹریفک رولس کے بارے میں روڈس پر اکثر لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہ بتائیے کہ ہمیں ٹریفک رولس کا علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت فرما دے گا کہ یہ نہ کہو کہ ہم نہیں جانتے تھے، اور تم نے جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی بھلا۔ تو یہ علم کا نہ ہونا یہی تو بتائی جاتی نا کہ اگنورنس از ہپوکریسی، کہ لا علم ہونا منافقت کی علامت ہے۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ایسے بہانے بنانا کہ اچھا اچھا ہی ہے، علم نہ ہوگا تو عمل نہ کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ تو یہ وہ کون لوگ تھے جن کو جنگیں جو وہ صرف اس وجہ سے کرتے تھے کہ لوٹ مار کے لیے، ان کے نزدیک کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ فی سبیل اللہ جنگ کی جائے، ان کا مقصد یہ تھا کہ بس کسی طرح سے کوئی ایسی چیز کریں، ایسے کام کریں کہ بس جس کی وجہ سے دولت، مال و دولت، نذرانے ہمارے پاس آئیں. جیسے آج کل جو کچھ لوگوں نے ہمارے نزدیک دین کو سمجھ دیا ہے نا کہ بس تعویذ گنڈے، تعویذ گنڈوں کے ذریعے سے، پیر و فقیروں کے ذریعے سے کوئی بس اچھائیاں حاصل کریں، کوئی بھلائی ان کو مل جائے، دولت کے کچھ جلدی حاصل کرنے والی دولت کے کچھ نسخے ہاتھ آ جائے. جن سے دنیا کا کام چل سکے ایسا اسلام چاہتے تھے یہ لوگ، یعنی کوئی قربانی دینا نہیں چاہتے تھے. ہاں لیکن دنیا کے فائدے اگر ہو سکتے ہیں تو اس کی بنا پر یہ لوگوں نے ایمان لایا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو روزے نماز کی پابندیاں قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ دین اسلام کو قبول کرتے سے ہی سب سے پہلی پابندی نماز کی آتی ہے، روزے کی آتی ہے، زکوٰۃ کی آتی ہے. زکوٰۃ دینا ان کو بہت گراں گزرتا تھا. یہ لوگ سوچتے تھے کہ لو ہم اسلام تو لائے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کی اب زکوٰۃ بھی دیں. ان کا کانسیپٹ یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ اچھا ہمارا مال ہے، ہمارے مال میں سے ہم کیسے دے دیں حصہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بھلا. تو اسلام نے جو ایک ضبط و نظم قائم کیا، ایک ان کو ایک قانون کے دائرے میں لے کر آیا اسلام، ان کو یہ قانون کی پابندیاں، یہ ضبط و نظم ان کو پسند نہیں تھا. ان لوگوں نے اس سے پہلے یہ کوئی چیز دیکھی نہیں تھی کہ اچھا ان کا مال بھی ان کو دینا پڑ رہا ہے، وقت پر نماز بھی پڑھنی پڑ رہی ہے. بھلے نیند، بھلا کیوں انسان قربان کرے، کیوں فجر میں اٹھ کر جائے مسجدوں میں اور کیوں نماز پڑھے. ایسی سوچ والے لوگ تھے یہ. لیکن آپ سوچیں ذرا کہ اس وقت یہ منافقین کو فجر کی نماز یا نمازوں کی پابندی کرنا بھاری تھی، اور آج ہم کتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو سچے مومن ہیں، پکے مسلمان ہیں، ہم رسول کے امتی ہیں، رسول کی محبت کا تو اتنا دعویٰ کرتے ہیں. بھلے ہی ہم کچھ نہ کریں لیکن اللہ کے رسول کی محبت میں اس قدر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو کس رسول کی محبت میں آپ اپنی وفاداریاں ظاہر کر رہے ہیں؟ اس رسول کی محبت میں جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. اس زمانے میں جو کام منافقین بھی نہیں کرتے تھے وہ کام آج مسلمان کر رہے ہیں. کہاں گئی ہماری نمازیں؟ کہاں گئی ہماری وہ ساری وفاداریاں؟ آج تو مسجدیں خالی ہیں. تو یہ لوگ کسی قسم کی پابندی کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو لوٹ مار سے مال حاصل کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، دوسروں کے مال ہتھیانے کی عادت پڑ گئی تھی. ان کو یہ پابندیاں، ان کو یہ نیک نامی، ان کو یہ نیکی کے راستے یہ پسند نہیں تھے. وہ ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، اور انہی سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ نئی نئی قسم کی چال بازیاں کرنے لگے تھے. ان کو اس بات سے کچھ بحث نہیں تھی کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، ایمانداری کیا ہے، نیکی کیا ہے. بس ان کو دلچسپی تھی تو صرف اپنے مالی فائدوں سے، اپنی آسائشوں سے، اپنی زمینوں سے، اپنے اونٹوں سے، اپنی بکریوں سے، اپنے خیموں سے، گھروں سے. ہاں وہ عقیدت رکھتے تھے اسلام کے ساتھ، جیسے پیروں فقیروں سے رکھی جاتی ہے عقیدت. نظر و نیاز بھی پیش کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن نظر و نیاز وہ کس لیے پیش کرنے کے لیے تیار تھے؟ کہ اس کے بدلے میں ان کو ان کے روزگار میں، ان کے مال میں ترقی ہوگی، آفات سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے. یعنی تعویذ گنڈوں کا استعمال کرنا جانتے تھے، دعائیں کرنا اور لینا جانتے تھے، صرف کس لیے؟ کہ بلاؤں سے محفوظ رہیں. بس وہ اتنا دین چاہتے تھے، اس سے زیادہ کا نہیں. تو اسلام ایسا دین نہیں ہے. اسلام تو پوری زندگی پر محیط ہے، یہ تو وے آف لائف ہے، یہ دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. اور دین معاشرے کے تمام طبقات کے لیے ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، مرد، عورتیں، دیہات کے رہنے والے ہوں یا شہر کے رہنے والے ہوں، سب کے لیے ہے اور سب کے لیے برابر ہے، یکساں احکامات ہیں سب کے لیے. تو ان کی اسی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر ان کو شہریوں کی بنسبت دیہاتی لوگ کہہ کر مخاطب کیا گیا، اور ان کو اشد کہا گیا کفر اور نفاق میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو صرف اپنی کھیتی باڑی سے دلچسپی تھی، ان کو اپنے مالی مفادات سے دلچسپی تھی. تو ان کی وجہ بھی بتا دی کہ شہری لوگ تو اہل علم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، علم والوں کے ساتھ رہتے ہیں، یا اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی شہر میں تو ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں نا، دور دراز سے کچھ اچھے عالم بھی آتے ہیں، تو لہٰذا شہری لوگوں کو ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن یہ لوگ جو گاؤں میں رہنے والے ہیں ان کو کسی سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملتا. ساری عمر یہ ایک ایسی جگہ گزارتے ہیں جہاں پر کوئی زندگی کے ایسے خاص طور سے آثار نہ ہوں, یعنی علم زندگی کے. بس یہ شب و روز کے پھیر ہی میں پڑے رہتے ہیں کہ اچھا کتنے جانوروں میں اضافہ ہوا, کتنی بکری نے بچے دی, کتنے ہمارے جانور بڑھ گئے, کھیتی کتنی بڑی, فصل کہاں تک آئی. تو بس اسی میں الجھے رہتے ہیں اور باقی دوسری چیزوں کی ضرورت کا ان کو احساس نہیں ہوتا. اس بنا پر یہاں پر کہا گیا ہے, اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے سورہ توبہ میں ہم آگے پڑھیں گے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ سے, ہر جماعت سے کچھ لوگ نکلتے, دین کا علم سیکھتے اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو سکھاتے. آپ دیکھیں کہ جب علم پھیلا اور جب ہم محدثین کرام کے بارے میں دیکھتے ہیں تو جتنے زیادہ محدثین کرام ہیں یہ سب چھوٹے چھوٹے شہروں سے, دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگ تھے. تو علم نے پھر کیا کیا کہ مدینہ کے آس پاس کے بھی جتنے علاقے تھے پورا, جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا, تو آس پاس کا عرب کا جتنا صحرائی علاقہ تھا وہ سب کے سب علم والے بن گئے ماشاءاللہ. اور کیسے ایک سے بڑھ کر ایک ہیرے اور کیسے ایک سے بڑھ کر ایک ہیرو اسلام نے دیے مسلمانوں کو. آج ہمارے پاس ان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان لوگوں سے کہ بادیہ نشین بھی تھے, صحرا نشین بھی تھے, سب کچھ تھے, لیکن اس علم نے ان کو کیسے چار چاند لگا دیے کہ ان سے ایک زمانہ کانپتا تھا, لوگ ان کی سیرت کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ اچھا کیا بات ہے مسلمانوں میں کہ جس کی بنا پر وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کے علم نے انہیں کیسی روشنی دی, کیسا ان کو منور کیا. تو جب علم آئے گا تو منافقت خود بخود چلی جائے گی, وہ جو ایک ریجیڈیٹی ہے, جو شدت پسندی ہے, خود بخود ختم ہو جائے گی, نفاق بھی چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ نافع علم عطا کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بھی بنائے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ان بدویوں میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں, اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے, حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. انہی کے بارے میں بات کی گئی ہے, ایک دو الفاظ یہاں پر آئے ہیں, تھوڑا سا ان الفاظ پر ہم غور کر لیتے ہیں. یعنی مزید کچھ اور بدویوں کا ذکر آ رہا ہے جن کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے تعلق سے یا مسلمانوں کے گروہ کے تعلق سے خود انتظار میں ہیں کہ ان پر کوئی مصیبت آئے تاکہ ہم جان چھڑائیں اس انتظام سے, اس نظام سے. مغرمن کا لفظ آیا ہے اور یہ ایسے معنی میں آتا ہے کہ ایسی بلا کو کہتے ہیں, ایسے جرمانے کو جو پیچھا نہ چھوڑے. تو ان کو ایسے لگتا تھا کہ گویا کہ وہ زکات جو دے رہے ہیں تو وہ جرمانہ بھر رہے ہوں, گویا ٹیکس ادا کر رہے ہوں. تو یہ زکات ایسے دیا کرتے تھے جیسے کہ گویا کوئی جرمانہ دے رہے ہوں, اس کو بوجھ سمجھ کر ادا کرتے تھے. تو غین اور آمین سے ہے غرما, اس کے مغرم کہتے ہیں وہ رقم جو بلا وجہ ادا کرنی پڑے, وہ رقم جو بلا وجہ ادا کرنی پڑے. تو زکات کو یہ لوگ چٹی سمجھ کر دیتے تھے, ایسے سمجھتے تھے کہ گویا ان کے اوپر بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے, حالانکہ زکات ٹیکس نہیں جو کہ دے دیا جائے تو زکات ادا ہو جائے, ایسا نہیں, اسلام میں ایسا ہے ہی نہیں. ٹیکس ایک الگ چیز ہے, زکات ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. تو زکات ایک عبادت ہے دراصل, جب انسان زکات دیتا ہے تو اس سے اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے, آگے ہم پڑھیں گے آگے کی آیت میں. تو زکات ٹیکس نہیں ہے, تو لیکن اس کو ٹیکس سمجھ کر دیتے تھے, ایک جرمانہ سمجھ کر دیتے تھے. اسی طرح سے جو دوائر ہے, یہ لفظ دال واؤ را سے ہے اور یہ دائرتن کی جمع ہے. گردش زمانہ کو کہتے ہیں مصائب اور آلام, گردش زمانہ مصائب اور آلام. عربی لغت کے اعتبار سے دائرہ اس بدلی ہوئی حالت کو کہتے ہیں جو اچھی حالت کے بعد بری ہو جائے. دائرہ اس بدلی ہوئی حالت کو کہتے ہیں جو اچھی حالت کے بعد بری ہو جائے. اسی لیے قرآن کریم نے ان کو جواب میں جو کہا گیا آگے کی آیت میں آتا ہے, آگے آتا ہے الہم دائرت السوء, کہ انہی پر بری حالت آنے والی ہے, انہی کی حالت بری ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کسی کے لیے مشکل میں پھنس جانے کی بد دعا کرنا. اور الدائرہ عربی زبان میں خط محیط کو کہتے ہیں, سرکل کو, گول دائرے کو. اور دائرہ کیوں کہا گیا اس کو, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی اگر مشکل میں پھنستا ہے تو وہ دائرے سے وہ نکل نہیں پاتا. مصیبت یا گردش زمانہ کو بھی دائرہ کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ خواہش کرتے تھے, یہ جو منافقین تھے یہ خواہش کرتے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے نعوذ باللہ اسلام کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے ساتھ. جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر خاص طور سے ان لوگوں نے سوچا تھا کہ اب اللہ کے رسول جائیں تو واپس ہی نہ آئیں, اللہ نہ کرے, یا مسلمانوں کا گروہ ختم ہو جائے, اسلام ختم ہو جائے. انتظار میں دیکھے کچھ ہو تو یہ زکات سے ان کی جان چھوٹے, جس کو وہ جرمانہ سمجھ رہے تھے, جس کو تاوان سمجھتے تھے, جس کو چٹی سمجھتے تھے, بوجھ سمجھتے تھے. تو مومن کیسے پہچانا جائے گا اور منافق کیسے پہچانا جائے گا؟ تو یہاں پر اس کی بہت اچھی مثال دے دی گئی ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی اللہ کی راہ میں چیز خرچ کرنے کو مغرمن, ایک تاوان سمجھتے تھے. تو مومن کیا کرے گا, جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے گی تو وہ خوشی خوشی دے گا. وہ تو چاہے گا کہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے. وہ اس میں کمپیٹ کرے گا, اس میں آگے بڑھے گا, سبقت کرنے کی کوشش کرے گا اور خواہش کرے گا کہ میرا مال اللہ کی راہ میں لگے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیا ایسا, ان کا پورا مال بعض اوقات اسلام کی راہ میں لگ گیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ دیکھ لیں کہ مکہ کی سب سے رئیس اور مالدار خاتون تھیں, لیکن شیب ابی طالب میں ان کا حال کیا ہو گیا تھا کہ چمڑا پانی میں بھگو کر چوسا کرتی تھیں, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, پتے چبایا کرتے تھے یہ لوگ 3 سال تک جب گھاٹی میں محصور رہے. تو کہاں گئی ان کی وہ ساری دولت, اسلام کی راہ میں لگی نا. تو مومن تو یہ چاہتا ہے کہ وہ خوشی خوشی اپنا مال, اپنا وقت, اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے. بلکہ مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اسے ناگوار گزرتا ہے, اور خرچ کرنا اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. اسی سے اپوزٹ منافق کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اسے ناگوار گزرتا ہے, اور اللہ کی راہ سے یا اللہ کی راہ میں مال دینے سے بچا لینا یہ بات اس کو خوش کر دیتی ہے. تو جو جتنا اللہ کی راہ میں دیتا ہے اتنا ہی اس کے مال میں برکت ہوتی ہے, اور اتنا ہی وہ نفاق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ لوگ کون تھے, یہ منافقین؟ یہ دین پر عمل تو کرتے تھے لیکن مصیبت سمجھ کر, بیزاری کے ساتھ, اس کو بوجھ جان کر, جان پر بوجھ سمجھ کر. تو جو کوئی بھی ایسا کرے تو اس سے بڑھ کر نادان کوئی نہیں ہوگا. آپ نے پڑھا نا اس سے پہلے بھی کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کام و کسالا ایسے آتے ہیں گویا کہ کسل مندی کے ساتھ, اس کو بوجھ سمجھ کر. تو یہ سوشل پریشر کے لیے سب کرتے ہیں دراصل, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بس سب کرنا ہی ہے عمل کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے, اللہ کی خاطر نہیں کرتے تھے. تو اللہ کی راہ میں دینا تو خوش قسمتی کی بات ہے. تو کہا گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں دینے کو تاوان سمجھتے تھے, اس کو ایک بوجھ سمجھتے تھے. تو ایسے لوگوں سے ہم کو بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے, ایسے لوگوں کا ہمارا ساتھ ہو جو اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرنے والے ہوں, اپنا وقت بھی لگانے والے ہوں اور قربانیاں دینا جانتے ہوں. اب کچھ اور لوگوں کی بات آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہے تو بدوی ہی, کیونکہ عرب ہی کی بات کی گئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا انصاف پسند ہے کہ اگر کچھ اچھے لوگ ہوں تو باقاعدہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے, بھلے ہی وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو کچھ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے, اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ کچھ اور قسم کی بدویوں کی بات کی گئی ہے جن کا معاملہ مختلف ہے، تو ان کو خوشخبری بھی پھر دے دی گئی، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، کہ ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ اب آپ دیکھیں جواب بھی دے دیا گیا کتنی جلدی۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ بدویوں ہی میں سے تھے، اور روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو آتے تھے خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ریکویسٹ کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے اور دعا بھی دی ہے ان کو۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں دینے کو چٹی نہیں سمجھتے تھے، تاوان نہیں سمجھتے تھے۔ یہ لوگ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے تھے، اور جو کچھ خرچ کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یا اللہ کی راہ میں، تو وہ اس لیے خرچ کرتے تھے کہ وہ اس کو تقرب کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے، تاکہ اللہ کا تقرب ان کو حاصل ہو، رسول کا تقرب اور رسول کی محبت ان کو حاصل ہو، اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے تھے۔ تو ہاں، ضرور وہ ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں پر خاص طور سے بتا دیا گیا کہ دینے والا، یعنی تم اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ کرو گے، تو دینے والا کون ہے؟ دینے والا واحد ہی ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتی، کہ انقریب اللہ کی رحمت ان کو حاصل ہوگی، مل کر رہے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ بدلہ دینے والا کون ہے؟ رسول نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو جاتا، یا لوگ یہ سمجھتے کہ اچھا، یہاں پر چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دے رہے ہیں، کہ ان اللہ و صلوات الرسول، کہ اللہ کی قربت کا ذریعہ اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ۔ تو دینے والا رسول نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا کر سکتے تھے ان کے لیے، لیکن اس کو قبول کرنا اور اس کا اجر دینا کس کے ذمے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمے۔ تو ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو نیک لوگ ہیں، جو سچے مومن ہیں، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور اس مال کے بدلے میں ان کو اور کچھ نہیں چاہیے، بس کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے اور رسول کی دعائیں چاہیے۔ تو صلوات کا لفظ آیا ہے، سواد لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہم جو نماز کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں صلات، وہ بھی دراصل اسی سے نکلا ہے۔ تو سلو کے معنی ہوتے ہیں دعا دینے، تحسین اور تبریک کے لیے اور تعظیم کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صلوات علی یا صلات علی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اسے دعا دی۔ تو یہاں پر جب قرآن میں یہ لفظ آیا ہے نماز کے لیے، تو وہاں پر قائم کرنے کا بھی ذکر ہے، کیونکہ اس بات سے اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہو جائیے گا کہ اچھا صلوات کا مطلب دعا ہے، تو اچھا نماز صرف دعا پڑھ لینی چاہیے، نماز میں کافی ہے، کیونکہ ایک گروہ نے اس طرح سے بھی گمراہی اختیار کی ہے۔ مسلمانوں ہی میں کا ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو نماز سے بری ذمہ قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ نماز کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ، نعوذ باللہ، اور وہ کہتے کہ نماز کا مطلب ہے بس دعا کر لو۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا، حجت الوداع کے موقع پر، رمضان کے موقع پر، اور روزانہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا کہ کس طرح سے آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو علماء کرام نے اس کی بہت بہترین تشریح کی ہے، وہ کہتے ہیں سواد لام واو، یعنی انسان جب نماز میں دعا مانگتا ہے، تو پوری کی پوری نماز جو عبادت ہے دراصل، وہ بھی ایک دعا ہی ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو دراصل اسی لیے نماز کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا صلات، کیونکہ وہ بندہ اس نماز میں اپنے لیے صراط مستقیم کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالی سے۔ تو یہ جو نیک لوگ تھے، وہ لوگ خاص طور سے اللہ کی راہ میں اپنا مال دینا چاہتے تھے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے اور ان کو دعا بھی دی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دعا دیتے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آل ابی اوفا پر، اے اللہ تعالیٰ آل ابی اوفا پر رحم فرما، کیونکہ ان کے والد نے زکات لا کر جمع کروائی تھی۔ تو یہ جو دعا سے پھر کیا ہوتا ہے، دو مقاصد ان کے پیش نظر ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں زکات دیتے ہیں، ایک تو قرب الہی کا حصول یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت، اور دوسرے اللہ کے رسول کی دعا لینے کی آرزو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اپنے رسول کو پھر ہدایت فرمائی کہ جب بھی آپ صدقہ وصول کریں، تو صدقہ دینے والے کو دعا دیا کریں، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوتی ہے، اور اسی دعا کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قربت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو آج بھی انہیں مسلمانوں کو چاہیے، مسلمان کے وہ ذمہ داران، اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ ان کو پھر ضرور دعائیں دیں۔ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، یعنی خوبصورتی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ بہت ہی بہترین آیت ہے۔ والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے، سین بے قاف اس کا مادہ ہے، سبق بھی اسی سے نکلا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا پہلا سبق، دوسرا سبق، تیسرا سبق، یعنی اس سے مراد ہے کہ آگے سے آگے علم میں آگے بڑھتے چلے جانا، یعنی ایک سبق ہمارا ختم ہو گیا، دوسرا سبق ہمارا ختم ہو گیا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ سابقو الی مغفرت، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف یا جنت کی طرف۔ پھر ایک اور لفظ ہے سابق، سابقہ واقعہ ہم کہتے ہیں نا، سابقہ لوگ، یعنی جو ہو چکے، جو پہلے آ چکے، جو شروع شروع میں اسلام میں داخل ہوئے۔ تو کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ، کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہم کو ملتے ہیں، مفسرین نے جو نقل کیے ہیں، جنہوں نے کچھ کے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، یعنی اتنے اول اول اسلام لانے والے لوگ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، یعنی اسلام کو نہایت کمزوری کے عالم میں انہوں نے پسند کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اسلام ہم قبول کر رہے ہیں تو ہم کو اس کے بدلے میں ملے گا کیا، انہوں نے اسلام کی کامیابی کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی حقانیت کو دیکھ کر قبول کیا۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ اسلام کے ساتھ نتھی کرنے سے سمجھتے ہوں کہ ہم کو فائدہ ملے گا، تو اگر ہم اسلام کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہم کو کیا دنیاوی مفاد حاصل ہوں گے، کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ تو لینے والے لوگ نہیں، مانگنے والے لوگ نہیں، بلکہ دینے والے لوگ، عطا کرنے والے لوگ۔ کوئی نفع نقصان، انہوں نے اپنے کوئی نفع نقصان کا نہیں سوچا، ان کی ساری دلچسپیاں، سارے مفادات انہوں نے آخرت کے ساتھ اپنے نتھی کر دیے تھے، ان کو آخرت سے اٹیچمنٹ تھا، انہوں نے کچھ نہ چاہا، لینا نہ چاہا بلکہ دینا چاہا۔ سابقون الاولون، یہ وہ لوگ تھے۔ تو ایک رائے تو یہ ہوئی کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ سابقون سے مراد بدری صحابہ ہیں، اور ہو بھی سکتا کیونکہ اس وقت تک بھی اسلام اجنبی تھا، غریب تھا۔ تو ایسی غریبی کی حالت میں، ایسی اجنبیت کی حالت میں جنہوں نے اسلام کا ساتھ دیا، انہوں نے اس وقت اسلام کا ساتھ نہ جوڑا، یا اس وقت اسلام سے واسطہ جوڑا جب اسلام کو قبول کرنا انگارہ پکڑنے کے برابر تھا۔ ہم سب جانتے ہیں نا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اسلام پر جیسا یہ اپنے شروع کے دور میں تھا، اجنبی تھا، تو بعد میں بھی ایسا دور آئے گا اسلام پر جب یہ اجنبی ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ اس اجنبیت کے زمانے میں اسلام کو فالو کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آج وہی اجنبیت کا دور ہے کہ ایسے اجنبیت کے دور میں اسلام کو ماننے کا مطلب ہوگا، یا اسلام کے اظہار کا مطلب ہوگا کہ گویا کسی نے اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑ لیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو بدر کے جنگ میں شامل تھے، کچھ کہتے ہیں کہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ میں شامل ہونے والے لوگ، کیونکہ صلح حدیبیہ تک بھی اسلام کے پھلنے پھولنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور اس وقت تک بھی صحابہ کرام کو صرف اور صرف تکلیفیں برداشت کرنا پڑ رہی تھیں، قربانیاں دینا پڑ رہی تھیں، یا پھر اپنے اسلام لانے کے جوازات پیش کرنا پڑ رہے تھے، فائدہ کہیں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو جو لوگ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے وہ بھی ان کو بھی سابقون الاولون کہا گیا ہے۔ تو یہ تینوں آرا اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بالکل شروع شروع میں اس وقت اسلام کو قبول کیا جس وقت اسلام کو سخت مدد کی ضرورت تھی، کمزوری کی حالت میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بھی درجے ہیں، اس میں سابقون الاولون ہیں، یا دوسرے وہ جو سابقون تو نہیں تھے، درجات میں فرق ہے، لیکن وعدہ دونوں کے ساتھ ہے، بھلائی کا وعدہ۔ جیسے کہ انبیاء کے بارے میں ہم نے تیسرے پارے میں پڑھا تھا نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ وہ رسول جو گزر چکے، کچھ کو ہم نے فضیلت دی، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ تو دیکھیں، تفضیل بین الانبیاء جائز ہے، ہم نے پڑھا تھا نا اس وقت کہ تفضیل بین الانبیاء جائز ہے، لیکن تفریق بین الانبیاء جائز نہیں ہے، اور اس کو کفر کہا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو لوگ رسولوں میں کفر کرتے ہیں، اولائکہ ہم الکافرون، حقہ کا لفظ آتا ہے وہاں پر۔ تو اسی طرح سے صحابہ کرام کے بھی درجات ہیں، تو تفضیل بین الصحابہ جائز ہے، لیکن تفریق بین الصحابہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، جو ساتھی تھے، جن کو کہا گیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پھر والذین تبعوہم بإحسان، تو صحابہ کرام میں بھی ان کے بھی دو درجات تھے، کہ وہ لوگ جو سب سے شروع میں ایمان لائے، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو قربانیاں انہوں نے اٹھائیں، جھیلیں یا دیں، وہ دوسرے لوگ نہیں، ان لوگوں نے نہیں دیں، کیونکہ بعد میں اسلام تو پھلتا پھولتا چلا گیا، جو قربانیاں ان کو دینی پڑی، اور شروعات میں حالات ایسے تھے کہ اسلام کے پھلنے پھولنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، ہر طرف سے کفر اور مشرکوں نے اس طرح سے یلغار کی کہ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی اپنی طرف سے اسلام کو مٹانے کی۔ تو ہم پر بہت بڑا احسان ہے واقعی میں صحابہ اکرام کا، ان سابقون الاولون کا، جو ڈٹے رہے، جو جمے رہے، جنہوں نے قربانیاں دیں، اور جن کی وجہ سے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ورنہ تو ہو سکتا ہے مکہ اور مدینہ میں ہی ختم ہو جاتا۔ تو جو سابقون کا درجہ کوئی نہیں پا سکتا، لیکن محروم نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بعد کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، والذین تبعوہم بإحسان، بعد میں آنے والے لوگ جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پیروی کی۔ تو آج بھی اگر ہم کو کوئی کہتا ہے کہ اس کو صحابہ اکرام جیسا بننا ہے، اللہ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے، تو پھر وہ صحابہ اکرام کو دیکھے گا، ان کو اپنائے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہہ دیا گیا رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ رضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بظاہر آپ دیکھیں تو بہت ہی چھوٹا سا جملہ ہے، ہم کہتے ہیں نا علی رضی اللہ عنہم، عمر رضی اللہ عنہم، یا ابو بکر رضی اللہ عنہم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیوں ہم کہتے ہیں؟ یہ جو چھوٹا سا لفظ ہے، یہ جو چھوٹا سا ٹائٹل دیا گیا ہے، یہ جو چھوٹا سا لقب دیا گیا، یہ بہت بڑی ضمانت ہے قیامت تک کے لیے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام، یہ وہ سابقون الاولون تھے جن کے بارے میں قرآن میں کہہ دیا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا، تو بھلا میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ تو کسی کے لیے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام پر کوئی تان دراز کرے، کوئی جملہ کہے، یا اپنی طرف سے ان کے اوپر تنقید کر، یا کسی کو مشتعل کرے، یا کسی کو بدگمانی میں مبتلا کرے صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ کر۔ کوئی اگر ایسا کہے گا تو وہ خود اس کو اپنے ایمان کی اور اپنے انجام کی خیر منانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ٹائٹل دے دیا۔ کہا جاتا ہے ایک بہت بڑے کوئی گزرے ہیں محدث اور مفسر، ان کے پاس آ کر ایک شخص نے سوال کیا کہ صحابہ کے بارے میں بھلا ہم کیسے جانیں گے کہ وہ جنتی ہیں؟ تو انہوں نے یہی والی آیت پڑھ کر سنا دی کہ اب قیامت تک کے لیے صحابہ کا ایمان یا صحابہ کا عمل لوگوں کو فالو کرنا ضروری ہے، اور اس میں تمام صحابہ کرام آ جاتے ہیں، چاہے اب اس میں کسی نے کوئی غلطی کی ہو، ان کے آپس کے اختلافات ہوں، آپس میں کسی کی جنگیں ہوئی ہوں، کچھ بھی ہوا ہو بہرحال، لیکن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا راضی رہنا ہی دراصل جنت میں جانے کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا مندی کے بغیر تو جنت نہیں ملے گی. تب قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کی پیروی لازمی ہے. اگر کسی کو اللہ کو رضا مند کرنا ہو تو اس کو صحابہ کرام کی پیروی کرنی ہوگی. تو یہ وہ صحابہ کرام جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا، اور کیسے کیسے صحابہ تھے، کیوں ان کو السابقون الاولون کہا گیا. کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ان کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، تو ان کی مجلس منعقد ہوئی تو اس وقت کے جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے، جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے اور بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام وغیرہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کوئی معمولی انصاری آتا یا مہاجر آتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تھوڑا سا آگے سرکنے کے لیے کہتے، اور اس معمولی سے مہاجر اور انصار کو قریب بٹھاتے چلے جاتے. ہوتے ہوتے کہا جاتا ہے کہ ایسا موقع آیا کہ یہ لوگ بہت دور چلے گئے مجلس میں، اور یہ سارے جو صحابہ کرام تھے، انصار اور مہاجرین، یہ قریب قریب آ گئے. جب مجلس سے باہر نکلے تو حارث بن ہشام نے شکایتن کہا کہ تم نے دیکھا کہ آج عمر کی مجلس میں ہمارا کیا حال ہوا، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا. اس پر سہیل بن عمر نے جواب دیا کہ اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے. کیوں قصور ہمارا کیوں ہے؟ جب ہمیں دین کی دعوت دی جا رہی تھی تو ہم نے منہ موڑا، ہم نے دوری اختیار کی اور ہم نے اکڑ دکھائی، لیکن یہ مہاجر اور انصار یہ دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے سبقت لی، انہوں نے سبقت کی ہم پر، اور پہلے ایمان انہوں نے قبول کیا. تو یہ سابقون الاولون جنہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، جنہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی، اپنی جانیں بھی دے دیں، اپنا مال بھی دیا، اپنا سب کچھ دے دیا، تو ان کے درجات بھلا بلند کیوں نہیں ہوں گے، اور کیوں اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوگا. یہی تو وہ صحابہ کرام تھے جن کی موجودگی میں وحی کا نزول ہوتا. شریعت بن رہی تھی جب یہ صحابہ کرام موجود تھے، وحی کا نزول جاری تھا، شریعت کا پروسیس جاری تھا. یہی وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس وحی پر عمل کر کے بتایا، وحی کے احکامات پر، اس شریعت کو انہوں نے خود اپنے آپ پر نافذ کر کے دکھایا. یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الاحلۃ. یہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے صرف دعویٰ نہیں کیا، فدا امی و ابی، بہت ہی مخلص سچے پکے مسلمان، انہی کی قربانیوں کی بدولت آج اسلام ہم تک پہنچا. تو حقیقت میں واقعی میں ان کا بہت بڑا احسان ہے تمام مسلمانوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا. تو ان صحابہ کے بارے میں کوئی خیال ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے، یہ سب اللہ کے مخلص بندے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم اپنے بعد ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کا عمل دیکھ کر تم محسوس کرو گے کہ تمہارا اپنا عمل کچھ بھی نہیں، ان کی ریاضتیں، ان کی محنت بہت زیادہ ہوگی تم جب دیکھو گے تو، لیکن ان کا درجہ تمہارے برابر نہیں ہو سکے گا. تو درجوں کا فرق ہے نا، جس نے سبقت کی وہ پا گیا، وہ پہنچ گیا، جس نے لے لیا وہ آگے بڑھ گیا، سمجھے. تو ان لوگوں نے کامیابی کی چکر چوند کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ لوگ چڑھتے سورج کے پجاری نہیں تھے. جب مشکل تھی، جب تنگیاں تھیں، جب حالات بہت نازک تھے، تو ایسے وقت میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا. ہم کہتے ہیں نا، کہاوت ہے ہمارے پاس نا، کہ جب مشکلات آتی ہیں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مشکلات میں ساتھ نہیں چھوڑا، یہ چڑھتے سورج کے پجاری نہیں تھے، یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ماریں کھائیں، اپنی جانیں نثار کیں، قربانیاں دیں. جب دین کمزور تھا اس وقت دین کو قبول کیا اور تھامے رکھا، صرف خلوص اور پھر اتباع کرنے کی. کہا جا رہا ہے نا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، تو یہاں پر اس سے مراد اس کے لغوی معنی بھی ہو سکتے ہیں جو تابعی کہلائے، جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور صحابہ کرام کو دیکھ کر ان سے سیکھتے رہے، تو وہ لوگ تابعی کہلاتے ہیں، یعنی جو سیکنڈ جنریشن تھی صحابہ کے بعد کی، وہ تابعی کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر القرون کرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہوگا، یعنی میرے صحابہ کا دور، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، یعنی تابعین اور تبع تابعین. تب اس میں قیامت تک کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. یہ وہ تابعین بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور اس کے بعد آنے والے مسلمانوں میں سے ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان درجات کو وہ پا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ سابقون الاولون بننا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، سبقت کرنی ہوگی، پیچھے رہنے والوں میں شامل نہیں ہونا ہے ہمیں. اور ہر دور میں ایک وقت ایسا آتا ہے، اسلام عروج پر تھا، ہم سب جانتے ہیں، پہلے غریب تھا، پھر عروج پر آیا، پھر غربت اور زوال اور عروج کا یہ معاملہ چلتا رہے گا قیامت تک. تو جب بھی اسلام پر زوال آتا ہے، یا جب بھی اسلام روندا ہوا ہو، یا جب اسلام کا نام لینا ایک جرم بن جائے، تو ایسے وقت میں اسلام کی اتباع، اسلام کی پیروی اور اللہ کے رسول سے محبت، وہ لوگ بھی وہی درجات کو پالیں گے جو یہ کام ایسے وقت میں کریں گے. ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، ان کو میرے بعد تم نشانہ مت بنا لینا، یعنی ان کے لیے ان کی غیبت مت کرنا، ان کے بارے میں کوئی فکرے نہ کسنا. تو جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے دشمنی کی تو اس نے میری دشمنی کی وجہ سے دشمنی کی. بہت بڑی بات ہے. دیکھیں، صحابہ اکرام کے بارے میں ہم کوئی ایسا فکرہ پاس نہیں کر سکتے، کوئی ججمنٹل ہم نہیں ہو سکتے ان کے بارے میں کہ اچھا انہوں نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کر لیا. نہیں، اگر صحابہ اکرام سے محبت ہوگی تو اللہ کے رسول کی وجہ سے محبت ہوگی، اور اگر کوئی صحابہ اکرام سے دشمنی کرتا تو نعوذ باللہ اس نے اللہ کے رسول سے دشمنی کی. مطلب تو اس طرح سے ہمیں کہا گیا ہے، یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے. تو آپ دیکھیں نا، کسی کوئی قوموں کے پاس، کوئی لوگوں کے پاس تو بس صرف ایک ہیرو ہوتا ہے، وہ سال سال اسی کو لے کر چلتے ہیں. ہمارے پاس تو ایسے ہیروں کی اور ایسے ہیروز کی ایک فصل ہے پوری کی پوری، ایک نہیں کئی صحابہ اکرام ہیں، اور ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک. تو اللہ کے رسول نے ایک اور بات فرمائی تھی کہ میرے صحابہ مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دیں، اور بعد والے احد کے برابر سونا بھی دے دیں، تو وہ میرے صحابہ کا اجر نہیں پا سکتے. رشک آ رہا ہے نا سوچ کر. اب تصور تو کریں، جو مٹھی بھر کھجور لے کر آئے تھے نا ایک صحابی، اب سوچیں کہ کیا ان کا وہ عالم ہوگا، اور کیسی ان کی وہ محنت اور خلوص ہوگا، کہ کیا سوچ کر وہ کام کر رہے ہوں گے. پوری رات انہوں نے اس یہودی کے باغ میں پانی سینچا تھا نا، اس کو پانی دیا تھا باغ کو، اور وہ بھلا پانی دیتے دیتے کیا سوچ رہے ہوں گے بھلا. ہم تھوڑا تصور ہی کر سکتے ہیں نا، کیا ان کو پتا تھا کہ اچھا میرے اس واقعے کا ذکر 1400 سال بعد بھی رہے گا. وہ تو اس وقت بس یہی سوچ رہے تھے نا کہ کسی طرح انفاق میں میں شامل ہو جاؤں، کسی طرح میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر دوں، کسی طرح میرا حصہ بھی اس جہاد کے مد میں آ جائے، میرا حصہ بھی لگ جائے، میری تھوڑی سی قربانی شامل ہو جائے. تو یہی سوچ رہے ہوں گے نا وہ صحابی. ان کو کیا پتا تھا کہ میرا یہ عمل 1400 سال بعد بھی سب کے لیے ایک مثالی نمونہ بن جائے گا. انہوں نے نام کے لیے تو نہیں کیا تھا نا یہ، انہوں نے دنیا کا تو سوچا ہی نہیں تھا. اس وقت تو بس وہ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ اچھا اسلام کو برتری مل جائے، یہ جو جنگ کے لیے اللہ کے رسول جا رہے ہیں، یہ جنگ مسلمان جیت جائیں. تو کتنا خلوص ہوگا نا ان کے عمل میں. تو پتہ چلا کہ جتنے مشکل حالات میں نیکی کی جاتی ہے، وہ درجات میں اتنی ہی بلند شمار کی جاتی ہے. جو پائونیئرز ہوتے ہیں نا، ان کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو شروعات کرنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے راہ نکالی ہوتی ہے. تو آج ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ ہم بھی پائونیئرز میں سے ہوں، شروعات میں سے ہوں، شروع کرنے والے ہوں. اب دیکھیں، ایک شخص ایک عمل کرتا ہے، نیک عمل، اور اس کے نیک عمل کو دیکھ کر بہت سارے لوگ وہ کام کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو پہلا کام جس نے کیا تھا، اب وہ پہلا کام کو دیکھ کر اس کو پہلے 10 لوگوں نے فالو کیا، ان 10 کو دیکھ کر پھر 20 نے فالو کیا، ان 20 کو دیکھ کر اور 100 نے فالو کیا. تو اجر میں اضافہ کس کے ہو رہا ہے؟ وہ پہلے والے شخص کے. تو اس کے جو اجر میں اضافہ ہو گیا، وہ بعد آنے والے، بعد کے آنے والے تو اس اجر کو نہیں پا سکتے نا، کیونکہ اس کے اجر میں تو مسلسل اضافہ ہو ہی رہا ہے. تو ہم بھی پہلے بنے، سبقت کرنے والے بنے نیکی کی راہ میں. آج بھی اسلام پر ویسا ہی وقت آن پڑا ہے، آج بھی اسلام کو ویسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے، سابقون الاولون کی. آج بھی اسلام کے لیے ویسے ہی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو فالن رائس کا معاملہ، یہ تو ہوتا رہے گا، تو لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ کامیابی کو دیکھ کر تو آپ دیکھیں بہت لوگ آتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ چڑھتے سورج کا پجاری ہر کوئی رہتا ہے، لیکن ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ہر کوئی ساتھ چھوڑ دے۔ ایسے وقت میں، آج کا جو وقت ہے، ایسے ہی وقت میں اسلام پر ذرا سا ایفرٹ، ذرا سی محنت، تھوڑا سا کنٹریبیوشن، یہ اللہ کے یہاں میزان میں بہت بھاری ہوگا، یقین جانیے، کیونکہ آج اسلام اور اسلام کا نام لینا غیر پسندیدہ ہے۔ تو جیسے وہ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا اور انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا، تو آگے بڑھیے اور اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑیے، کیونکہ آج اکثر پڑھے لکھے مسلمان اپنے آپ کو اسلام کے نام کے ساتھ اٹیچ کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو جو ایسے وقت جب مخالفتیں برداشت کرے گا، مخالفتوں کے وقت میں تانے برداشت کرے گا، طنز برداشت کرے گا، یہ سب جھیلے گا، یا اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا، تو پھر آپ بتائیے کہ کیا اس کے درجات بلند نہ ہوں گے؟ تو ایسے وقت میں جو اسلام پر ڈٹا رہے، جمع رہے، تو وہ سابقون الاولون، اور پھر اور جو ان کے پیچھے آئیں گے، واتبعوا باحسان، جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں، سب کا درجہ پھر ان کا کیا ہوگا کہ ان سب کا اجر کس کو جائے گا؟ وہ شروع کے لوگوں کو۔ تو جو ڈر گیا وہ کھڑا رہ گیا، وہ وہیں رہ گیا، اور جو آگے بڑھ گیا وہ آگے بڑھ گیا۔ ایسا سمجھیں کہ آج ہم صحیح وقت پر صحیح مقام پر ہیں، اب جو آگے بڑھ کر لے لے گا اس کو مل جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی دکان میں جاتی ہیں، سیل لگی، وہاں پر جا کر اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا 100 کی چیز 50 میں مل رہی ہے، اب آپ نے لے لیا، 2-4 خرید لیا آپ نے، اب آپ واپس آ کر اپنی کوئی سہیلی کو بتاتی ہیں کہ اچھا فلاں جگہ تو سیل لگا تھا، تم بھی جا کر خرید لو۔ اب وہ بھی جاتی ہے، وہاں جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے، فون کر دیتی کہ ہائے تم نے کہا تھا نا یہاں تو سیل لگا، یہاں تو کوئی سیل ہی نہیں ہے، یا پھر یہاں تو ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اب بتائیے کتنا افسوس وہ کرے گی کہ اچھا مجھے تو وہ سیل سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو آج بھی اسلام کی راہ میں تھوڑا سا ایفرٹ کرنے کے لیے سیل لگائے، سمجھے، آج اب تھوڑا سا بھی لگاتی ہے نا، اس کو بہت زیادہ ملے گا، یقین کریں۔ تو تھوڑا سا ہی صحیح لگائیے ضرور، کیونکہ آج بہت زیادہ ضرورت ہے اسلام کے لیے اپنا وقت لگانے کی، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال لگانے کی، یا کچھ ایفرٹ کرنے کی۔ تو جو کوئی پھر صحابہ کا اتباع کرے گا، پھر وہ بھی انہی کے پیچھے ہوگا۔ اب سب صحابہ کرام کا تو ہم ذکر نہیں کرتے، لیکن ابوبکر صدیق کا اگر ذکر نہ کرے تو ایسے لگتا ہے کہ ٹاپک ادھورا رہ جائے گا۔ انسانوں میں بہترین انسان، رسولوں کے بعد سب سے بہترین انسان انسانوں میں، صدیق اکبر، سب سے بڑے سچے، سب سے پرخلوص دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا انسان تھے وہ آپ دیکھیں، کہ ایسے لگتا ہے نا کہ بس دل چاہتا ہے کہ ابوبکر صدیق کو ہم دیکھیں کہ کیسے تھے وہ، کتنا زیادہ انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، کتنی محبت تھی ان کو اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے۔ صدیق کہا گیا معمولی لقب نہیں ہے، سب سے بڑے سچے، ہمیں تو آج سچ بولنا سب سے مشکل کام لگتا ہے نا، لیکن انہوں نے تو ہر وقت سچ بولا، دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ کئی صحابہ اور صحابیت کا ذکر ہمیں ملتا ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی، لیکن یہ 10 جو تھے عشرہ مبشرہ، ان کی بات ہی الگ تھی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد میں آپ کا اتنا دفاع کیا، اتنے تیر برسائے مخالفین پر کہ ایک بازو شل ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس کو چلتا پھرتا شہید زمین پر دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے تو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی نا شہید ہونے میں، پوری طرح سے اپنی جان لگا دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو زندہ رکھنا مقصود تھا۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا زہد دیکھنا ہو تو وہ میرے صحابی ابو ذر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، ایک رسول کی شبیہ ان کو دی گئی کہ اس رسول کی سیرت کے جیسے وہ تھے صحابی ابو ذر غفاری، ایسے بے نیاز تھے دنیا سے کہ دنیا بس ان کو بس اتنی چاہیے تھی جتنی کی آج ضرورت ہے، کل کی ان کو فکر نہیں تھی، صرف توا، چمٹے اور کچھ اس طرح کے برتن تھے، تو اس کو بھی اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے کہ تم نے کیا سانپ بچھو پال رکھے ہیں، اس قدر وہ دنیا سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ جبریل علیہ السلام ایک صحابی دہیہ قلبی کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے، کتنا بڑا آنر ہے نا، سوچئے ذرا، ایک فرشتے کا ان صحابی کی شکل میں آنا۔ اسی طرح جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور ایک دفعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ پیالہ تھا، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، وہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو میری طرف سے سلام کہیے۔ اللہ اللہ، کیا مقام ہے کہ فرشتے سلام بھیج رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ اس وقت منافقین بھی تھے، ابھی ہم نے منافقین کا تذکرہ پڑھا، عبداللہ بن ابئی بھی تھا، لیکن کس قدر بد نصیب نا کہ صحابی بھی نہ بن سکا، صحابی تو دور کی بات ہے، کوئی اور بھی اس کو مقام نہ مل سکا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے منہ بولے بیٹے، واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، واحد، کسی اور کا نام نہیں آیا، کسی کو یہ آنر نہیں ملا، سورہ احزاب میں زید بن حارثہ کا نام آیا ہے۔ پھر وہ صحابہ کرام جو سابقون الاولون تھے، پھر خوشخبری دی گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا، یہ واحد مقام ہے قرآن کریم کا جہاں پر تحتها الأنهار نہیں آیا ہے بلکہ تحتها الأنهار آیا ہے، ہو سکتا ہے روانی میں ہم پڑھ لیں تو لہٰذا پہلے سے الرٹ ہو جائیں کہ ایسی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.